रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशस्त को लेकर डायलिस अमरीका गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं आपसे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीज़ान किताब के अंदर उसूल मबादी के तहत आपने दीन के हवाले से जो इब्तदाई अपनी तालिबाना गुजारिशात दर्ज की हैं, उन पर हम आपसे उसी तालिबाना अंदाज में जानने के सफ़र का आगाज़ कर चुके थे। बहस को मैं आगे बढ़ाता हूँ, पूछना आपसे चाहता हूँ कि आपने हदीस के बारे में ये लिखा है कि इनके बारे में ये हकीकत नाकाबिल तरदीद है कि इनकी तबलीग और हिफाजत के लिए आपने यानी आप सल्लम ने कभी कोई एहतमाम नहीं किया, बल्कि सुनने और देखने वालों के लिए छोड़ दिया है कि चाहें तो इन्हें आगे पहुँचाएँ और चाहें तो ना पहुँचाएँ। एहतमाम होता क्या है, अगर आप सल्लम को करना था तो वो कैसे करते, ये सब कुछ जेर बहस आया। और आपने ये भी बयान फरमाया था गुज़िश्ता नशिस्त में कि एहतमाम नहीं हुआ, ये भी कोई इस्तंबात नहीं है, ये कोई अकली इक्तज़ा नहीं, बल्कि एक हकीकत हाल, एक अमरे वाक़े का बयान है। आगे बढ़ाता हूँ मैं बात को। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि ये बात तो हम मान लेते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह एहतमाम नहीं किया, लेकिन ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ताला ने इसका गैर मामूली एहतमाम किया जिसके नतीजे में ये हदीसें हम तक पहुंच गईं। कुरान मजीद की एक आयत जिक्र की जाती है और उसका मिज़दाक और मफहूम हदीस को करार दिया जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि हमने ये जिक्र नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान का ये इस्तदलाल है। और एक रिवायत बयान की जाती है कि सैयदना अबू हुरैरा हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिवायतें बयान की हैं। वो एक दिन मस्जिद में बैठे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने दरख्वास्त की कि आप ये दुआ फरमाएं कि मुझे ऐसा इल्म मिले कि जो मैं कभी ना भूलूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। तो ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि फिर जो रिवायतें उन्होंने बयान की उनको एक तरह की हिफाजत हासिल हो गई थी। और मुहद्दिसीन का ये पूरा सिलसिला भी अल्लाह ताला ही की तरफ से गोया एक तरीके से सामने आया, जिन्होंने सही और गलत रिवायतों को अलग करके मुरत्तब अंदाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक पहुँचा दी हैं। तो अहतमाम रसूलल्लाह ने नहीं किया, लेकिन ये क्यों नहीं माना जा सकता कि अहतमाम अल्लाह ताला ने कर दी।
इसमें दो चीज़ें, पहली चीज़ तो कुरान की आयत है, कुरान मजीद में ये आयत जहाँ आई है उसके सियाक सबाक से बिल्कुल वाज़े है कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह की किताब से है। जिन लोगों ने भी इसमें ये मज़मून दाखिल करने की कोशिश की है उन्होंने ज़ुबान के आदाब का ख्याल नहीं रखा। मैं कई मरतबा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब आप कुरान मजीद में दाखिल होते हैं तो अपने ज़हनी मुकदमात को बाहर रख कर दाखिल हों। कुरान की बारगाह में जाना है तो वहाँ वही तरतीब हुई कि लफ्ज़ क्या है, उसके मफाहीम क्या हैं, जुमला क्या है, उसकी तालीफ क्या है और बात किस सियाक व सबाक में कही जा रही है। इन तीनों चीज़ों का पूरा लिहाज रख के हमेशा अल्लाह की किताब को समझना चाहिए। सूरह नजम की आयत से भी बाज़ लोग इस्तदलाल करते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, वहाँ भी अगर आप गौर करें तो कुरान ज़ेरे बहस है। और यहाँ तो बिल्कुल वाज़े तरीके पर बता दिया है कि ये हम हैं कि हम ही ने ये ज़िक्र, ये याद दहानी, ये कुरान का नाम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कुरान में जगह जगह ये नाम कुरान के लिए आया है, हमने इसको नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इस हिफाजत के लिए भी दोनों पहलू हैं जो अल्लाह ताला ने इख्तियार किए। यानी इस तरह नहीं हुआ कि कुरान मजीद को फरिश्तों ने आके अपने सरों पर उठा लिया हो और हम में से हर एक के घर पहुंचा देते हो। उसमें जो अल्लाह ताला की अपनी स्कीम पस मंज़र में रही वो तो रही होगी, उसका ज़हूर किस तरीके से हुआ वो इल्म व अक़ल के मुसल्लमात के मुताबिक हुआ है। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ी तादाद में लोग ईमान लाए, एक बाकायदा नज़म कायम हो गया, ये नज़म रियासत की सतह तक पहुंच गया, इसकी एक बड़ी गैर मामूली तारीख बनी और फिर मुसलमानों के एक जम्मे गफीर ने कुरान मजीद को हासिल किया और ये उनके इजमा और तवातुर से नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल हो रहा है। यानी इसमें बस ये कहना काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी तो अब कैसे हुआ ये हम नहीं जानते। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला की इस हिफाजत का ज़हूर किस तरीके से हुआ और वो ज़हूर ख़ुद इल्म व अक़ल के बिल्कुल मुताबिक है। यानी दुनिया में इसी तरीके से चीज़ें हिफाजत के साथ आगे मुंतकिल की जाती हैं या मुंतकिल होती हैं। कुरान की आयत के बारे में तो ये बात जान लेनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने اپنے پیغمبر کے علم کے لیے کیا اہتمام کیا کہ وہ بھی پہنچے، جتنا پہنچنا ضروری ہے پہنچے، لوگ اس سے استفادہ کریں. اگر ایسا کوئی تکوینی اہتمام کیا گیا ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات کرتے ہیں. یعنی اس سے بحث کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی توفیق سے ہوتا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ باتیں آگے پہنچائیں یا اللہ نے ان کے ہاں یہ داعیہ پیدا کیا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے بچوں کو بتائیں، سننے والوں کو بتائیں، بعد کے لوگوں کو بتائیں، یہ داعیہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. یعنی ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کچھ لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے. اللہ کا اذن ہوتا ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں استباد کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس سے حاصل کیا ہوا؟ یعنی اس سے اس اہتمام کی شہادت مل جائے گی جو اس عالم میں خلق و امر میں ہونا ہے. کائنات کا نظم ہے نا، چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اپنے طریقے پہ بنایا ہے، اس کا نظم چلا رہا ہے. یہی ہے نا عالم خلق و امر. یہ دنیا جب ہمارے سامنے آتی ہے تو جن قوانین پر چلتی ہے، ہمارے استدلال کے مواقع وہاں ہوتے ہیں. تو اس میں اگر حضور نے کسی موقع پر دعا کی ہے تو آپ کی دعا مستجابی ہوئی ہوگی، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ وہ علم و عقل کے مسلمات ہی کے ذریعے سے متعین ہوگی، یعنی ہم تو اسی لحاظ سے دیکھیں گے اس کو، ہم اسی کے مکلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے علم کو اگر اللہ کی حفاظت حاصل ہوئی ہے، کس حد تک ہوئی ہے ہم نہیں جانتے، کہاں تک ہوئی ہے ہم نہیں جانتے. کیا یہ سارا علم سیدنا ابو ہریرہ ہی کو دیا گیا تھا؟ یعنی باقی سبھی محروم ہو گئے تھے اس سے؟ یہ سیدنا صدیق کو نہیں ملا تھا؟ ان کے لیے پیغمبر کی کوئی دعائیں نہیں ہو سکتی ہیں؟ تو میرے نزدیک اس طرح کے استدلالات قائم کرنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ایسی باتوں کی علم کی دنیا میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. یہ باتیں خوش فہم اور خوش ذوق لوگ اپنی مجالس میں کر کے اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں. علم کی دنیا بڑی بے رحم دنیا ہے. اس میں آپ کو استدلال کے وہی طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم قرآن کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ ہم سنت کے بارے میں اختیار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جو پورا علم ہے، پورا علم ایک ابن حزم کے استثناء کے ساتھ، وہ پھر یہ کیوں کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ یہ سارا کا سارا علم ظنی ہے؟ خدا کی حفاظت حاصل ہو گئی، پیغمبر کی دعا مستجاب ہو گئی، ہر چیز محفوظ ہو گئی، فرشتے حفاظت کے لیے آ گئے، علم پھر بھی ظن نہیں رہا. تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. یہ کوئی استدلالات نہیں ہیں، لطائف ہیں، اور لطائف ہی کے باب میں ان کو ڈال دینا چاہیے.
ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات آپ نے یہاں بیان فرمائی ہے. اچھا، اس پر بھی ذرا مختصر کمنٹ کر دیجئے گا. ٹھیک ہے، ابتدا کے زمانے کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوا، لیکن بعد میں جس بڑی سطح پہ اہتمام ہوا ہے، محدثین کی ایک پوری روایت، ائمہ جر و تعدیر، لاکھوں میل کا سفر ہوا ہے، ایک ایک بندے کے حالات، اس کا حفظ و اتقان، اس کی عدالت، اس کی صحت، سلسلہ سند کا اتصال، یہ سب کچھ ہوا، پوری سائنس ڈیولپ کی، حدیثوں کی لاکھوں میں سے کہتے ہیں امام بخاری نے چند ہزار جو ہے وہ منتخب کر لیں. تو اب جب یہ منتخب ہو گئی ہیں تو اس پر ہم کیوں نہیں پورے اطمینان سے کہہ سکتے کہ وہ جو کام انسانی عقل کی سطح پہ ہوتا ہے وہ ہم نے پوری طرح کر کے صحیح اور غلط کو الگ الگ کر دیا؟
انسانی سطح ہی پر ہوگا نا، صحیح اور غلط بھی اسی سطح پہ الگ الگ ہوگا. یعنی دیکھیے نا، دعا تو سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں ہوئی تھی، یہ جو باقی بعد میں ان سے سن کے آگے بیان کرتے رہے، ان کے لیے کس کی دعا کام میں لائی جائے گی؟ ہمارے محدثین نے تو ایسی کسی دعا کے حوالے سے یہ معاملہ نہیں کیا. انہوں نے تو علم و عقل کے مسلمات میں جو قاعدے ہیں انہیں کو اختیار کیا، قواعد بنائے، یہ دیکھا کہ کون لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے. انہوں نے تو کسی دعا کا حوالہ نہیں دیا. اگر کوئی شخص یہ دعا کا حوالہ بھی دے دیتا تو کیا وہ اس کو قابل اعتنا سمجھتے؟ ایک ایک شخص پر انہوں نے جرا کی ہے، ایک ایک شخص کے حفظ و اتقان کو دیکھا ہے، اس کی تاریخی ملاقات کے کیا مواقع رہے ان کی تحلیل کی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے جس طرح علم کی دنیا میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا ان سے پہلے امام مالک نے اپنے علم کے حد تک جن چیزوں کو صحیح سمجھا یا جن کو قابل اعتماد سمجھا یا قابل اطمینان سمجھا، ان کے مجموعے مرتب کیے، تو انسانی کام ہے. اس انسانی کام پر پھر ہمارے علماء نے کیا جر و تعدیل کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ وہ ان پر بھی تنقید کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی تنقیدیں ہو رہی ہیں. ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ایسے محدثین پیدا ہوئے ہیں جو یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ہماری امت میں کبھی بھی اس کو اس زاویے سے پیش نہیں کیا گیا. مسلمانوں کا پورا علم اس بات پر بالکل متفق رہا ہے کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے, اور جس طریقے سے تاریخی روایات کی جر و نقد کا کام کیا جاتا ہے وہی ہم کریں گے. اس کے لیے مسلمان ایک بڑا غیر معمولی فن وجود میں لائے ہیں جو رجال کا فن ہے, اور ہم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم مسلمان اس فن کو دنیا میں فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم نے وہ قواعد وہ ضوابط بنائے ہیں کہ تاریخی طور پر جو معلومات بیان کی جا رہی ہوں ان کو کیسے دیکھنا ہے, ان کی تنقید کیسے کرنی ہے, ان کا تقابل کیسے کرنا ہے, اس میں واقعات کو کیسے دیکھا جائے گا, عوامر و نواحی کو کیسے دیکھا جائے گا, کوئی رائے قائم کی جائے گی تو کن اصولوں پر قائم کی جائے گی, ان کے درجات کیا ہوں گے, یہ دیکھیے کہ یہ روایت صحیح ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موزل ہے, یہ فلاں ہے, یہ سب بڑے غیر معمولی فنی معاملات ہیں, اور ان کو اسی فنی دقت نظر کے ساتھ کیا گیا ہے. ان کے پیچھے کبھی کوئی تکوینی معاملات اس طرح سامنے رکھ کر نہ خواب بیان کیے گئے ہیں, اور نہ اس طرح کے معاملات کی بنیاد پر کبھی استدلال کی بنیادیں قائم کی گئیں.
ٹھیک ہے, سبھی نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک بہت ہی اہم سوال ہے, اور وہ یہ کہ اگر قرآن و سنت ہی میں دین پورا کا پورا لاریب جس طرح آپ لکھتے ہیں کہ محصور ہے اسی میں بیان ہوا ہے, تو پھر یہ جو روایتیں ہیں یہ اصل کی فرا بنیں گی, متن کی شرح بنیں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسا تفیم و تبین اور اس پر عمل کا نمونہ ہے جو سامنے آتا ہے. پھر روایتوں کے اندر جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں بیان فطرت ہیں, تو پھر وہ کس اصل کی فرا بن کے فطرت میں آ رہی ہیں؟ کیا فطرت بھی کوئی قرآن اور سنت کی طرح انڈیپینڈنٹ ماخذ یا سورس ہے جس کا بیان روایتوں کے اندر آ جاتا ہے؟ اس کو بھی آپ سے سمجھیں گے, اور یہ بھی جانیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دائرے کے اندر البتہ اس کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل تقریر و تصیب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے. جب ان سب کی نوعیت یہ ہے تو پھر کوئی شخص یہ زحمت کرے گا ہی کیوں کہ وہ آگے بڑھ کے ان کی صحت پر, ان کی سند پر غور و فکر کرے. وہ کیا بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے واجب الاتباع بن جاتی ہیں؟ روایتیں, حدیثیں, یہ سب چیزیں زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.